العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين امامان قاما او قعدا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آج کی یہ بزم نواسہ رسول سردار جوانان جنت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے کی یہ بزم ہے. موضوع جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے صلح امام حسن. البتہ چونکہ پروگرام دو دنوں پر مشتمل ہے، آج بھی ہے اور کل بھی ہے، کیونکہ ولادت کی تاریخ تو کل ہے، لیکن بہرحال چونکہ شب قریب آ رہی ہے تو اس مناسبت سے تو انشاءاللہ ان دونوں دنوں میں اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا. گزارش یہ ہے کہ لوگ چاہے یہاں حاضر ہو کر کے یا نیٹ کے ذریعے سے ریکارڈڈ تقریر کو دونوں سنیں، تب جا کر کے موضوع اچھی طرح سے واضح ہو سکے گا. بعض وہ حضرات جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت، تاریخ اور ان کے جو ہے مزاج سے واقف نہیں ہیں، صرف تاریخ کے کسی ایک ٹکڑے کو انہوں نے پڑھ لیا، نہ اس سے پہلے کے واقعات کو پڑھا، نہ اس کے بعد کے واقعات کو پڑھا، نہ ان کے اقوال کا جو ہے مطالعہ کیا، نہ ان کی سیرت کا جائزہ لیا، صرف کسی ایک ٹکڑے کو انہوں نے پڑھ لیا، تو بعض انجانے میں اور بعض جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی اعوذ باللہ امام حسن اور امام حسین میں فکری اختلاف تھا، عملی اختلاف تھا، مزاج کا اختلاف تھا. ایک کا مزاج صلح پسندی کا تھا، دوسرے کا مزاج جنگ طلبی کا تھا. ایک کے مزاج میں الفاظ کو دہن سے ادا کرنا بھی یہ جو ہے گستاخی لگتا ہے، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بہرحال اگر بات بیان نہ کی جائے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا. الیاذ باللہ امام حسن کو عیاشیوں سے مطلب تھا، راحت طلبی تھی، بزدلی تھی ان کے مزاج میں، آرام پسندی تھی مزاج میں، اور امام حسین کے مزاج میں قربانی ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، جنگ طلبی ہے ان کے مزاج میں. امام حسن محمد و آل محمد سرے سے حکومت چاہتے ہی نہیں تھے. اصل اصولاً ائمہ کو حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ حکومت کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے صلح امام حسن کو بنیاد بنا کر کے. شاید اسی لیے پیغمبر نے پیشگوئی کر دی تھی کہ دونوں ایک ہیں، چاہے وہ حسن ہوں چاہے وہ حسین ہوں، دونوں امام ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ہیں، اور وہ شرائط جو امامت کی اللہ کی نظر میں ہے وہ دونوں میں پائی جاتی ہے. امامان قاما اور قعدہ، خواہ ان کے زمانے میں جنگ ہو یا ان کے زمانے میں صلح ہو، نہ ان میں سے کوئی جنگ طلب ہے نہ کوئی بزدل ہے. ایک کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے، ایک کے زمانے میں صلح ہوئی ہے. زمانے میں کسی چیز کا واقع ہو جانا، اس سے ان کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا. نظر اور رائے ہر امام کی حکومت کے بارے میں کیا ہے، حکومت ہے یا نہیں ہے، انہیں حکومت چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہاں بھی اور نہ بھی، جواب نفی میں بھی ہے اور اس بات میں بھی ہے. حکومت ہے کیا چیز، کس چیز کو حکومت کہتے ہیں، اور مقصد حکومت کیا ہے؟ اگر مقصد حکومت ہے زیادہ سے زیادہ دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، اگر مقصد حکومت ہے حکومت ہاتھ میں آ جانے کے بعد تجوریوں کو بھرنا، اگر مقصد حکومت ہے اپنے کنبے کا پیٹ پالنا، اگر مقصد حکومت ہے لوگوں کی آزادی کو چھین لینا، اگر مقصد حکومت ہے لوگوں کو کچل دینا، یقیناً کسی امام کو ایسی حکومت کی خواہش نہیں تھی، نہ امام حسین کو اس حکومت کی خواہش تھی جنہوں نے جنگ کی، نہ امام حسن کو اس حکومت کی خواہش تھی جنہوں نے صلح کی. لیکن اگر حکومت سے مراد اللہ کی نشانیوں کو قائم کرنا، اگر حکومت سے جو ہے مراد قانون خدا کی بالادستی قائم کرنا، اگر حکومت سے مراد عدل و انصاف کا قیام، اگر حکومت سے مراد مظلوموں کی داد رسی ہے، اگر حکومت سے مراد ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہے، اگر حکومت سے مراد حدود الہی کا اجرا ہے، تو یقیناً یہ حکومت اسلام میں ہے اور ہر امام نے ایسی حکومت قائم کرنا چاہا. حالات کسی کے ساتھ سازگار ہوں، کسی کے ساتھ حالات سازگار نہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے زمانے میں حالات سازگار نہیں ہیں وہ حکومت چاہتا نہیں تھا، یا اگر حکومت چاہتا تھا تو وہ والی حکومت جو منفی حکومت ہے، جو طاغوتی حکومت ہے. وہی امام حسین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لایعوذ باللہ وہ جنگ طلب تھے، مزاج میں ان کے جو ہے یہ دلیری تھی، خاموش بیٹھنا وہ نہیں جانتے تھے. امام حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اشاعت فرماتے، الہی انک تعلم انہ لم یکن لی منا منافست فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام. خدایا تو اچھی طرح سے جانتا ہے، دنیا جانے یا نہ جانے تو واقف ہے نا، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، دلوں کے چھپے ہوئے راز نہاں کو جانتا ہے. ممکن ہے ہم ظاہر کچھ کرے، دل میں ہمارے کچھ ہو، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. الہی انک تعلم، انک تعلم، خدا یا تو اچھی طرح سے جانتا. انہ لم یکن لی منا منافست فی سلطان، اگر میں نے مدینہ چھوڑا ہے، اگر میں نے مکے کو چھوڑا ہے، اگر میں نے کربلا میں قیام کیا ہے، کربلا تک پہنچا ہوں، یہ ساری قربانیاں، ان کا مقصد تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں حکومت کا لالچی نہیں ہوں، میں نے یہ سب کچھ حکومت کے لالچ میں نہیں کیا ہے، اور نہ مال دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، میں دنیا سے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے. پھر کیوں کیا ہے؟ مقصد حکومت کو بیان کرتے، مقصد قیام بیان کرتے ہیں، مقصد تحریک بیان کرتے ہیں. ولیکن لے نرد المعالم من دینک، میں چاہتا ہوں کہ تیرے دین کی یہ جو ہے نشانیاں جو مٹ گئی ہیں، محو کر دی، جن لوگ بھول چکے ہیں، اثر نو انہیں قائم کرنا چاہتا ہوں. ونظہر الاصلاح فی بلادک، تیرے شہروں میں اصلاح کا عمل انجام دینا چاہتا ہوں، اصلاح کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. امت جو فاسد ہو چکی ہے، دین سے دوری اختیار کر چکی ہے، اس لیے میں نے یہ قیام کیا ہے. وتقام المعطلۃ من حدودک، میں چاہتا ہوں کہ جو حدود الہی معطل ہو گئی ہیں وہ پھر سے ایک دفعہ قائم کی. کاہے کے لیے؟ تاکہ حسین ابن علی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی دولت مل جائے. نہیں، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، مقصد اتنا ہے کہ تیرے مظلوم بندے امن اور چین کے ساتھ تیری تسبیح پڑھ سکیں. امام حسین بیان کریں، وہی امام حسین جن کو کہا جاتا ہے وہ دلیر ہیں، جنگ طلب ہیں، حکومت کے خواہاں ہیں. یہی مزاج امام حسین کا ہے، یہی مزاج مولا کائنات کا ہے. جس وقت مولا کائنات کی خدمت میں تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد لوگ آئے ہیں دعوت خلافت لے کر کے، تجویز خلافت لے کر کے، ہم آپ کو چاہتے ہیں اپنا خلیفہ بنانا، آپ اس حکومت کو لے لیجئے، مولا نے وہاں پر پہلے مرحلے میں کیا کہا؟ دعونی ولتمسو غیری، یہ کہہ دینا کہ امام حسین امام حسن حکومت نہیں چاہتے تھے، کوئی امام حکومت نہیں چاہتا تھا اور ہر امام حکومت چاہتا تھا، کون سی حکومت؟ مولا کائنات فرماتے دعونی ولتمسوا غیری، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، جاؤ جاؤ کسی اور کو بنا لو، جس قسم کا تم بنانا چاہتے ہو، جس قسم کی حکومت تم قائم کرنا چاہتے ہو، اس قسم کی حکومت کے لیے علی نہیں ہے۔ فَإِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، آنے والے دن اگر میں حکومت قبول کر لوں گا، ایسے ایسے حالات سامنے آئیں گے، ایسے ایسے چہرے سامنے آئیں گے، ایسے ایسے رنگ سامنے آئیں گے کہ لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، نہ اسے دل ماننے کو تیار ہوگا نہ اسے عقل تسلیم کرنے کو تیار ہوگی۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ان الافاق قد اغامت وان الافاق قد اغامت والمحجه قد تنكرت، سبب یہ ہے کہ آسمان اسلام ابرالود ہو گیا ہے، خورشید اسلام چھپ گیا ہے، مخفی ہو گیا ہے خورشید اسلام، نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، وہ راستہ جو رسول خدا نے دکھایا تھا، وہ راستہ جو اللہ کی طرف سے رسول لے کر کے آئے تھے، وہ راستہ تبدیل ہو چکا ہے۔ 25 برسوں میں اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ معروف منکر بن گیا ہے، منکر معروف بن گیا ہے، حق باطل بن گیا ہے، باطل حق بن گیا، مزاج بدل گئے ہیں۔ مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ کلچر بن جائے، مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں ظلم ثقافت کا حصہ بن جائے۔ ایک دفعہ گناہ ہو رہا، گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا ہے، وہاں اصلاح کا قدم اٹھانا آسان ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں ظلم کو ظلم سمجھا جا رہا ہے، اس ملک میں انقلاب کرنا آسان ہے، لیکن جہاں ظلم ہی کو عدل مان لیا گیا ہو، لوگ ظلم ہی کو عدل تسلیم کر رہے ہوں، ظلم کو اپنا حق سمجھ رہے ہوں، ظلم نہیں ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، تاریخ میں مزید گہرائی سے دیکھیں گے، اچھے اچھے لوگ اسی چیز کے قائل ہو چکے تھے۔ اتنا تو چلتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہے نا، اب اتنا تو چلتا ہے، اگر اس کے خلاف آپ زبان کھولیے تو کہیں یہ تو انتہا پسندی ہے۔ آج لفظ انتہا پسند تو بہت استعمال ہوتا ہے نا، یہ تو انتہا پسند، کیا انتہا پسندی ہے؟ حکم خدا ہے یا نہیں؟ خدا نے اسے حرام قرار دیا ہے یا نہیں؟ یہ گناہ ہے یا ہے؟ تو گناہ مگر چلتا ہے، کیا مطلب چلتا ہے؟ تو وہاں کے اوپر اصلاح کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے والمحجتہ قد تنکرت، راستے بدل چکے ہیں، ایسے میں حکومت کا سنبھالنا مشکل کام ہے، اور جب میں حکومت سنبھالوں گا ظاہر سے بات ہے میں حکم خدا کے مطابق کام کروں گا نا، تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہی تم جو آج ہمارے دروازے پر آئے ہو، بعد میں ہوا بھی تو یہی نا، وہی طلحہ وہی زبیر جو آگے آگے تھے بیعت کرنے والوں میں، نقض بیعت میں سب سے آگے آگے ہو گئے، ہضم نہیں ہو رہا تھا ان سے۔ پھر بورا فرماتے ہیں وَإِنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا عَلَمْ، اگر میں نے تمہاری دعوت قبول کر لیا، تمہاری یہ پیشکش خلافت اگر میں نے منظور کر لیا، تو یاد رکھو میں اپنے علم کے مطابق حکومت کروں گا، یاد رکھنا میں اپنے علم کے مطابق۔ وَلَا أُصْغِي إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَلَا عَتْبِ الْعَاتِبِ، میں پھر کسی کی نہیں سنوں گا، مت کہنا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے، جو میں جانتا ہوں میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا، اگر یہ خلافت منظور تب یہاں کے اوپر علی کے لیے تکلیف شرعی بن جاتی ہے نا، شرعی فریضہ ہے، کیونکہ حکومت کا قبول کرنا، حکومت کا قائم کرنا اسلام میں ایک واجب ہے، ایک فریضہ ہے، یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی۔ مسلمانوں کے لیے ایسی حکومت کے قیام کے لیے تعاون دینا واجب، امام کے لیے ایسی حکومت کی باگ ڈور کا سنبھالنا واجب، ایک فریضہ ہے، جس کو مولا کائنات نے بھی بیان کیا، عرض کروں گا اسے، ایک واجب شرعی ہے، ایک فریضہ ہے، یہ حق نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، بھئی حق اور فرض میں فرق یہ ہے نا، اگر آپ حق چھوڑ دیں تو لائق تعریف ہیں۔ ایک مزدور نے صبح سے شام تک آ کر کے بیت ولی عصر میں کام کیا، ایک حق ثابت ہوا، ایک فریضہ۔ حق اس کا یہ ہے کہ اپنے $100 $200 جو اس کا بنتا ہے وہ لے، اور فرض یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ اس کو ادا کرے۔ اگر وہ حق چھوڑ دے، چھوڑیے چھوڑیے، تو مولا کا گھر ہے، امام کا گھر ہے، بیت ولی عصر ہے، یہاں کیا لیں گے پیسہ، کمانے کے لیے بہت بہت کچھ پڑا ہوا ہے، کہ کیا کہنا, ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی, دیکھو بیچارہ. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں, اور اگر یہاں کی انتظامیہ اس کو مار بھگائے, بھگ جاؤ, کہے گا پیسہ, امام کے گھر میں کام کرو گے پیسہ لوگے, جو سنے گا وہ. تو فرض کا چھوڑ دینا لائق, یہ جو ہے مذمت ہے, اور حق کا چھوڑ دینا لائق تعریف ہے. ہم خلافت کو علی کا حق نہیں مانتے, علی کا فریضہ مانتے ہیں. فریضہ ہے ان کے, ذمہ داری. اب تظاہر سے بات ہے, ہر فریضے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, جب تک وہ شرائط فراہم نہ ہو جائیں وہ فریضہ فریضہ نہیں. روزہ ایک فریضہ ہے نا, روزے کے لیے صحت شرط ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کے لیے صحت شرط ہے. وطن میں رہنا شرط ہے, اگر سفر میں ہے تو روزہ واجب نہیں ہوگا. اگر بیمار ہے تو روزہ واجب, وہ بعد میں قضا رکھیں گے اگر سال بھر صحت باقی رہ گئی, وہ ایک الگ سی بات ہے, لیکن ابھی تو واجب نہیں ہے. حج ایک فریضہ ہے نا, شرط کیا ہے؟ استطاعت. نماز ایک فریضہ ہے, شرط کیا ہے؟ طہارت, وقت کا ہو جانا. اگر وقت نہیں آیا ہے نماز تھوڑی واجب ہوگی, ابھی وقت نہیں ہے ابھی نماز واجب نہیں ہے, وقت ہو جائے گا تو واجب ہوگی. ہر فریضے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, اسی طریقے سے قیام حکومت ایک فریضہ ہے, اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. امام کے لیے شرط ہے کہ ساتھ دینے والے موجود ہوں. اگر ساتھ دینے والے موجود ہیں تو امام کے لیے حکومت کو قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہیں تو فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. 25 سال کیوں گھر میں بیٹھے, ساتھ دینے والے نہیں ہیں, اب کیوں حکومت قبول کر لیا, ساتھ دینے والے آ گئے. پہلے مرحلے میں علی نے اتمام حجت کر دیا کہ دیکھو مجھے حکومت کا لالچ نہیں ہے. امام نے تمام ائمہ کی طرف سے, یہ جو ہے نمائندگی ہے ہر امام کی طرف سے, کسی امام کو حکومت کا لالچ نہیں ہے. وہ حکومت جو مال دنیا حاصل کرنے کے لیے, جو حکومت برائے حکومت ہو, اقتدار برائے اقتدار, اقتدار اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے, یہ فریضہ شرعی ہے, واجب ہے. چنانچہ جب لوگوں کا اصرار بڑھا, ہمیں ہر شرط منظور ہے, مولانا نے کہہ دیا نا کہ میں جب حکومت کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا, فنا فنا کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا, کچھ نہیں کروں گا, صرف حکم خدا, صرف سیرت رسول, صرف احقاق حق, صرف قیام عدل, کسی کی نہیں سنوں گا. ہم نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے, ہوتا یہی ہے نا کہ لوگ ٹھیک ہے ابھی مان لو بعد میں دیکھا جائے گا. جب تسلیم کر لیا, اب مولا کے لیے اتمام حجت تمام ہو چکی, اب حکومت کا قبول کرنا حق نہیں فرض بن گیا. زیادہ مولا فرماتے ہیں, لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الله يقر على كذة ظالم ولا سقب مظلوم لعلقيت حبلها على غاربها ولثقيت آخرها بكأس اولها. اگر یہ ہجوم نہ ہوتا, یہ مجمع جو مدد کرنے کو تیار ہے, سب تیار, ہاں ہاں جو آپ کہیں گے سب ماننے کو تیار ہوں, میں اللہ ماننے کو تیار ہوں, قرآن کی بالادستی ماننے کو تیار ہوں, قیام عدل ماننے, آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں, میں ہر حال ہر چیز کو ماننے کو میں تیار اور آمادہ ہوں. ایسے حالات میں مولا فرماتے ہیں, اگر یہ ساتھ دینے والوں کا ہجوم نہ ہوتا, لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بے وجود ناصر, جب مددگار موجود ہیں حجت تمام ہو گئی ہے, اب مولا کے لیے حکومت کو قائم کرنا واجب ہو گیا ہے, فرض ہے کہ حکومت الہیہ کو قائم کریں, کیونکہ قیام حکومت کے بغیر اسلامی قوانین پر عمل پورے طریقے سے ممکن نہیں ہے. طاغوت کی حکومت میں رہتے ہوئے ہم چاہیں 100% اسلام پر عمل کر لیں, ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. بہت سارے احکام یہ جو ہے معطل رہیں گے, بہت سارے احکام معطل رہیں گے. پورے اسلام پر اگر پورے طور سے عمل ہونا ہے, اس کے لیے الہی حکومت کا وجود ایک ضروری چیز ہے, لیکن بہرحال حالات پر ہے, شرائط پر ہے, حالات. وما اخذ اللہ علی العلماء, وہ ذمہ داری عرض کیا کہ حکومت ایک ذمہ داری ایک فریضہ ہے. وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کذۃ ظالم ولا سقب مظلوم, وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا ہے. ظاہر سے بات ہے علماء کے گلے سرسبت تو ائمہ ہے نا, علماء کو تو خامخواہ علماء کہا جاتا, اصل علماء تو وہی ہیں. ہم لوگوں کو تو یہ جو ہے تسامحاً عالم کہہ دیا جاتا ہے, ورنہ اصل عالم تو ہے ائمہ تحرین ہے. وما اخذ اللہ علی العلماء, علماء سے جو اللہ نے عہد لیا ہے کہ اللہ یقار علی کذۃ ظالم ولا سقم مظلوم, کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہیں, قیام عدل کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہے، عرض کیا کہ ہر فریضے کے ساتھ امکان شرط ہے، وسعت شرط ہے، طاقت شرط ہے، اگر نہیں ہے تو وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. جتنا ممکن ہے، جتنا بس میں ہے، اتنا کرنا واجب ہے. اگر یہ باتیں نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہ ہوتی اور ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے شرائط فراہم نہ ہو گئی ہوتے، تو میں کیا کرتا؟ القیت حبلها علی غاربها، مہار شطور خلافت کو اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا، بگا دیتا اس کو. حکومت قبول، ہم کیا کریں گے حکومت لے کر کے؟ ولسقیت آخرها بکاس اولها، اس کے آخر کو بھی اسے کاسے سے سیراب کرتا جس طرح سے پہلے کو سیراب کیا تھا، 25 سال پہلے جو کام کیا تھا وہی کام آج بھی کرتا. تو ایک ذمہ داری ہے. میں کاہے کے لیے حکومت چاہیے؟ یاد رہے، حکومت کا ایک لفظ، ایک بہت کامن لفظ ہے نا، مشترک لفظ ہے. اچھی حکومت بھی ہوتی ہے، بری حکومت بھی ہے، ظالم بھی ہے، عادل بھی ہے، ہر طرح کی حکومت. ہر طرح کی حکومت اسلام میں نہیں ہے. وہی حکومت جس کے ذریعے سے حق کو زندہ کیا جا سکے، باطل کو ختم کیا جا سکے. جس وقت عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کی خدمت میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد مولا سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ کی سیاست نے تو حکومت میں ایک ہلچل مچا رکھی ہے. یہ جو قیام عدل والی پالیسی ہے، کسی کو نہ چھوڑنے والی پالیسی، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا، سب کو برابر کی نگاہ، ایک ہنگامہ ہو گیا ہے، شورش بپا ہے. اگر یہی حال رہا، یہ پالیسی اگر آپ نے جاری رکھی، تو زیادہ دن تک آپ کی حکومت چلے گی نہیں، چلی جائے گی حکومت. یہ جو ساتھ دینے والے ہیں، سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ کے آپ کا چلے جائیں گے. کچھ نرمی، تھوڑا سا حکومت جم جائے، اسٹیبلش تو ہو جانے دیجیے. ابھی ابتدا ہے، پہلے ہی دن سے آپ نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا، طلحہ کو ناراض کر دیا، زبیر کو ناراض کر دیا. یہ کوئی معمولی شخصیتیں تو نہیں ہیں، ستون ہیں یہ لوگ، عالم اسلام میں اس وقت مانے جاتے ہیں. 25 سالہ دور میں جو راستے بدلے ہیں، تو جن کو یہ جو ہے زمین کے نیچے ہونا چاہیے تھا، وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالات بدل چکے ہیں. سنا ہوا آپ کو واقعہ ہے کہ مولا نے ایک دفعہ اپنی پھٹی ہوئی جوتی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس کا، حضور عقیدت میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، عقیدت میں اس جوتی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مارکیٹ ویلیو پوچھیں تو یہ جو ہے 2 پیسے کی بھی نہیں ہے. اتنا پیوند لگ چکے ہیں کہ اسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں، ابن عباس، تم پر یہ حکومت میری نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. الا ان اقیم الحق وادفع الباطل، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے سے حق کو قائم کر سکوں اور کسی باطل کو مٹا سکوں. اگر حکومت کے ذریعے حق کا قیام ہو سکتا ہے اور باطل کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو ایک فریضہ الہی ہے، ایک واجب الہی ہے، بہت اہم فریضہ ہے. لیکن اگر صرف حکومت برائے حکومت، تو سارے ائمہ کا نقطۂ نظر، نظریہ حکومت کے بارے میں ایک ہے، حکومت واجب الہی، فریضہ الہی. شرط کیا ہے؟ قیام عدل کے لیے، نفاذ قوانین الہی کے لیے، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں. جس وقت مولائے کائنات نے جناب مالک اشتر کو گورنر بنایا ہے مصر کا، اور وہ مشہور فرمان نامہ جو ان کو لکھ کر کے دیا، جو آج ایک تاریخی حیثیت، تاریخی دستاویز، جن کے ہاتھ میں یہ دستاویز آتی ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ آج سے 1400 برس کا اتنا ترقی یافتہ نظام حکومت جو آج بھی نہیں ہے، جو آج بھی نہیں ہے. مولا مالک اشتر کو خطاب کرتے ہیں، ان عملک لیس لک طعما ولکنہ فی عنقک امانہ. مالک اشتر گورنر بنا دیے گئے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہاں کسی کو گورنر کوئی عہدہ مل جائے تو فوراً پارٹی ہوتی ہے نا. نہیں مالک، یہ کوئی تمہارے لقمے تر نہیں ہے. لیس لک بطعما ولکنہ فی عنقک امانہ. یہ گورنر جو تمہیں میں نے بنایا ہے، یہ ایک ذمہ داری کا اور امانت کا بوجھ ہے تمہاری گردن پر. بہرحال فریضہ ہے تو اٹھانا پڑے گا، ورنہ کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار، کیونکہ ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا. تو ہر امام کا نظریہ یہی تھا، اس کو ایک فریضہ سمجھ کر کے. جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، ماہ رمضان میں جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، مولا کی شہادت کے 2 دن کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کیا. تاریخ میں ہے کہ پہلے ہی دن 40,000 لوگوں نے بیعت کیا. 40,000 کی تعداد کوفے کے شہر کو نگاہ میں رکھ کر کے سوچیں، تو کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 40,000۔ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر بیعت کرنے کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے مرد ہی آتے تھے، خواتین اتنا رواج نہیں تھا آ کر کے بیعت کرنے کا، بچوں کا خیر کو سوال ہی نہیں ہے جو نابالغین ہیں۔ 40,000 افراد پہلے دن، حتیٰ جن لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بھی امام حسن کے ہاتھوں پر آگے بیعت کر لی، انہوں نے بھی آ کر کے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ مختلف لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بھائی یہ تو نواز ہے رسول ہے، کچھ کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ان کو الہی صلاحیت سے مطلب نہیں ہے، بہرحال نواز ہے رسول ہے، ایک احترام ہے، ایک عظمت ہے۔ مولا شہید ہو چکے تھے، شہادت کے بہرحال ایک ہمدردی اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے۔ 40,000 لوگوں نے آ کر کے مولا کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں، آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں مولا کی ذمہ داری کیا ہے، فریضہ الہی کیا ہے؟ کیونکہ ہر امام اپنی زندگی میں ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری پسند ہونا، البتہ امام کے پسند ہونا پسند بھی وہی ہے جو خدا کی پسند ہونا پسند ہے، وہ اس درجے پر فائز ہیں، لیکن بہرحال اگر ان کی پسند الگ بھی ہو مرضی خدا سے تو وہ اپنی پسند کو نہیں دیکھتے۔ مرضی خدا کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے ہماری اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے ذمہ داری یہ ہے، مدد کرنے والے موجود ہیں نا، حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسباب فراہم ہیں، قبول کر لینا ہو، امام حسن نے حکومت کو قبول کر لیا، لہذا اگر امام حسن کا مزاج امام حسین سے یا دوسرے ائمہ سے الگ ہوتا، رسول پسند تھے، عافیت پسند تھے، اعوذ باللہ بزدل تھے، تو حکومت کو پہلے دن قبول نہ کرتے۔ حکومت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پوری یہ جو ہے مستعدی کے ساتھ حکومت کے کام کو سنبھالا امام حسن نے۔ حکومت کے کام کو سنبھالتے ہی پہلا مرحلہ، پہلی مشکل حکومت اسلامی کی یہ جو ہے معاویہ تھا، بغاوت معاویہ کی، اور معاویہ نے پہلے دن سے ہی امام کی حکومت کے خلاف رشہ دبانی شروع کر دی، اپنے جاسوسوں کو پہلے دن بھیج دیا، جاؤ جا کر کے اندازہ لگاؤ، دو جاسوس پکڑے گئے، جانے کتنے رہے ہوں گے، دو جاسوس پکڑے گئے، دونوں کو یہ جو ہے سزا دی امام حسن نے، اور موت کی سزا دونوں کو ملی، قتل کیے گئے دونوں جاسوس اٹھ کے۔ امام نے اس کے بعد معاویہ کو خط لکھا، اسی خط سے مزاج امام حسن کا پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسن کا مزاج شجاعت کا مزاج ہے یا الیاذ باللہ یا جو ہے بزدلی کا مزاج ہے جسے پھیلانے کی عام لوگ کوشش کرتے ہیں، کہ امام حسن کا مزاج جو تھا وہ دوسرا ہی مزاج تھا۔ خط لکھتے امام حسن کو، معاویہ انک دسست الی الرجال، تو نے ہمارے پاس جاسوس بھیجے ہیں، کانک تحب اللقاء، ایسا لگتا ہے تو جنگ چاہتا ہے۔ امام نے پہلے چاہا یہ جو ہے نصیحت سے کام لیا جائے، خطوط لکھے ہیں امام نے، غیر سے بات ہے کہ کوئی بھی حکومت، جب حکومت میں حاکم آتا ہے تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا، باغیوں سے بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے، جہاں تک ہو سکے خونریزی نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ امام نے بھی یہی کیا، معاویہ نے امام کے اس نصیحت کے جواب میں یہ جو ہے جاسوس بھیجنا شروع کر دیا۔ اب امام نے سخت خط لکھا، دھمکی آمیز خط لکھا، انکا تحب اللقاء، تو شاید جنگ چاہتا ہے، ولا ریب فی ذلک، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو جنگ ہی چاہتا ہے، فتوقع ہو انشاء اللہ، تو انشاء اللہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اگر امام کے مزاج میں شجاعت نہ ہوتی، امام تو بہرحال معاویہ کی طاقت سے بھی واقف تھے، ایسا نہیں کہ شام میں جو طاقت شفین کے معرکے کے بعد اور وہ واقع حکمیت وغیرہ کے بعد جو وہاں طاقت بڑھ چکی تھی، اور یہاں پر خوارش کے مرحلے کے بعد، نہروان کے بعد جو یہاں پر کمزوری آ چکی تھی، اسے تو اچھی طرح واقف تھے نا، آپس میں پھوٹ پڑ چکی تھی، آپس ہی میں جنگ ہو چکی تھی، ہزاروں افراد آپس کے مارے جا چکے تھے، لوگ جنگ سے تھک چکے تھے، 18 مہینہ صفین کی جنگ، خستہ ہیں، تھکے ہوئے ہیں لوگ۔ وہاں پر شام میں سپاہیوں کو ہر طرح کی یہ جو ہے مراعات دی جا رہی ہیں، یہاں کوئی جو ہے مراعات بھی نہیں ہے، آپ نے جنگ کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، آپ ثواب اللہ سے لیجئے گا، کوئی خصوصی بھتہ نہیں مل رہا ہے ان کو، کوئی خصوصی تنخواہ نہیں مل رہی ہے ان کو، مراعات کوئی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے ایمان قوی ہوتے ہیں وہی تو میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے، اور جن کے ایمان ضعیف ہیں، اور ایمان کی جو حالت تھی وہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ مٹھی بھر افراد تھے جنہیں ہم واقعی مومن کہہ سکتے ہیں. امام حسن نے یہ خط لکھا معاویہ کی, یہ جو ہے ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. معاویہ نے کئی محاذ پہ کام کیا ہے, صلح اتنی آسانی سے نہیں ہوئی ہے. اس کیا بقیہ باتیں کل عرض کروں گا, اتنا وقت اجازت دے گا آج بیان کروں گا. معاویہ نے مختلف محاذوں پہ کام کیا. ایک یہ جو ہے پروپیگنڈا محاذ, بانی اس کا معاویہ ہے اور پیرو آج دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میڈیا کے بل پر, ذرائع ابلاغ کے زور پر جو چاہے منوا لیا گیا, جس چیز کو کر لیا گیا, جدھر چاہے دھارا موڑ لیں. معاویہ نے ایک جو ہے پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ امام حسن صلح چاہتے ہیں, یہ اہل جنگ نہیں ہے, یہ بہرحال ہم سے صلح کر لیں گے, یہ ہم سے صلح چاہتے ہیں, یہ جو ہے مصالحت چاہتے ہیں, یہ جو ہے متابعت اور ہے اور مصالحت اور ہیں. امام معاویہ سے اتباع چاہتے ہیں کہ معاویہ تبعیت اختیار کرے, اتباع کرے, پیروی کرے امام حسن کی. نہیں یہ کہ امام حسن چاہ رہے تھے کہ تم وہاں پر ہم یہاں پر آپس میں مل جل کر کے مل بانٹ کر کے حکومت کر لیں. معاویہ نے یہ پیغام دینا شروع کیا کہ امام حسن صلح چاہتے ہیں. ادھر امام حسن فوج کی تیاری کر رہے ہیں, جنگ کے لیے فوج کی تیاری کر رہے ہیں, یہاں تک کہ خود امام حسن فوج تیار کرنے کے لیے کوفہ چھوڑ کے سابات چلے گئے. سابات گئے, وہاں جا کر کے مرکز قرار دیا, چھاونی بنایا تاکہ وہاں کے سپاہیوں کو چنا جا سکے, لایا جا سکے, تربیت دی جا سکے لشکر کی. امام حسن فوج فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معاویہ یہ جو ہے پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے کہ امام حسن صلح کی تیاری کر. اب ظاہر سے بات ہے, اب جس کے گھر جائیے فوج, اب کیا فائدہ ہے, جو تو کل تو صلح ہونے ہی والی ہے, پھر خامخواہ جانے سے کیا فائدہ, معاویہ کی نگاہ میں اپنے کو خراب کرنے سے کیا فائدہ. جب ہمارا نام لشکر امام حسن میں آ جائے گا اور کل صلح ہوگی تو معاویہ کی آنکھوں میں ہم تو کھٹکیں گے نا, ہمیں کیا ملا. وہ افراد جو دنیا کے حساب کتاب لگاتے ہیں, جن کا یہ جو ہے حساب کتاب اور محاسبہ دنیاوی بنیاد, وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے, بھائی اسی فوج میں جا کے کیا فائدہ. کل یہ دونوں کل جو ہے مل جائیں گے, خامخواہ کی دشمنی ہم سے ہو جائے گی, اب جلدی کوئی فوج میں آنے کو تیار بھی نہیں. جو سمجھتے ہیں کہ معاویہ بدماش ہے, جانتے ہیں کہ معاویہ سرکش ہے, معاویہ باطل پر ہے, ٹھیک ہے باطل پہ ہے, لیکن جب یہ خود ہی ملنے والے ہیں آپس میں, یہ پروپیگنڈا شدت کے ساتھ معاویہ. اب دوسرا پروپیگنڈا معاویہ نے یہ کیا کہ امام حسن اصلا اپنے کو خلافت کے لائق ہی نہیں سمجھتے, امام حسن تو مجھے ہی حکومت کے لائق سمجھتے ہیں, اور تو زبردستی گھیر گھار کے ان کو بنا دیا گیا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے ملائیں تو جا کر کے پھر اس کا اندازہ ہو پاتا ہے. امام حسن اصلاً ہمیں خلافت کے اہل ہمیں سمجھتے ہیں. امام حسن کو اطلاع ملی, امام حسن خطبہ دیا باقاعدہ, ایہ الناس ان معاویہ زعما انی رأیتہ للخلافۃ احلا ولم ارا نفسی لہا احلا. اے لوگوں, معاویہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اسے خلافت کے لائق سمجھتا ہوں اور اپنے کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتا. وہ کذیب معاویہ, جھوٹ بول رہا ہے معاویہ. علل اعلان خطبہ آ کر کے امام نے دیا اس کے پروپیگنڈے کے توڑ کے طور پر, وہ کذیب معاویہ. یہ اور بات تھا کہ معاویہ کے پاس جو ذرائع ابلاغ تھے اس وقت موجود, اور جن ذرائع کا ہر حق اور باطل ذریعہ جائز اور ناجائز کا وہ استعمال کر لیتا تھا, امام حسن تو نہیں کر سکتے تھے. معاویہ جھوٹی حدیث گڑھنے کے لیے لاکھوں دینار دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا, یہ کام امام حسن تو نہیں, حتیٰ اپنی سچی حدیث کی تبلیغ کے لیے بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. ایک طرف سے لوگ یہ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں, بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے بجائے اس پیسے کو خرچ کیا جائے, یہ جو ہے پروپیگنڈے کے اوپر اپنی پبلسٹی پر, یہ تو امام نہیں کر سکتے تھے. پر امام نے خطبہ آ کر کے دیا, وَكَذِبَ مَعَوِيَا, اور سننا چاہتے ہو خلافت کے لائق اہل کون ہیں؟ انا اولا الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلا لسان رسول اللہ. اللہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو, رسول خدا کی حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھو, دونوں کے اعتبار سے خلافت کا سب سے بڑا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. جھوٹ بولتا ہے معاویہ کہ اس کے لائق ہے. اس کے بعد عوام کو خطاب کر کے پیغمبر کے ایک حدیث امام حسن سناتے ہیں کہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرماتے ہیں کہ من ولا ما ولا امت ما ولت امت امرهم رجلا وفيهم من هو اعلم من. جب کبھی کوئی قوم کسی شخص کو اپنی زمام حکومت سپرد کرے اس حال میں جس کے حوالے حکومت کیا ہے اس سے بہتر اس سے عالم شخص موجود ہے ان کے درمیان، اگر اس کے ہوتے ہوئے اہل کے ہوتے ہوئے اگر نا اہل کے حوالے حکومت کر دی گئی تو معلوم ہے کیا ہوگا انجام اس کا؟ یہ ہوگا کہ پیغمبر فرماتے لم یزل امرهم یذهبوا، ان کا کام ان کے امور یہ جو ہے باطل ہو جائیں گے، تباہی ان کے درمیان پھیل جائے گی. حتی یرجعوا الی ملت عبدت العجل، یہاں تک کہ گوسالہ پرست یہودیوں کا جو انجام ہوا ہے وہ انجام ان کا ہوگا، جس طریقے سے وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے اسی طریقے سے یہ قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہوگی. واللہ میں قسم کھا کے، اقسم باللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لو ان الناس بایعونی وتابعونی ونصرونی لعاتتهم السماء لعاتته السماء طرفه والارض برکتها. خدا کی قسم اگر لوگوں نے میری بیعت کر لی، اگر لوگوں نے میری مدد کی، اگر لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اگر لوگوں نے میرا اتباع کیا تو زمین اور آسمان سے برکتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی. پوری کوشش امام کی یہی ہو رہی ہے کہ حکومت کو مضبوطی کے ساتھ چلایا جائے، اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کے لیے امام تیار ہیں. معاویہ کی سازشیں چل رہی ہیں، جاسوسوں کو بھیجا امام نے، جاسوسوں کو یہ جو ہے قتل کرایا. جو جاسوسوں کی سزا ہوتی تھی وہ جو ہے جاسوسوں کو جو ہے سزا دی گئی. دوسری طرف سے معاویہ امام سے عوام کو بددل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عوام کے درمیان یہ میسج دیا جائے کہ واقعی امام حسن کی حکومت الہی حکومت نہیں ہے، حق کو قائم کرنے والی حکومت نہیں ہے. معاویہ کے سپاہی امام حسن کے سپاہیوں کا بھیس بدل کر کے مختلف گاؤں میں حملہ کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے ہم کو امام حسن نے بھیجا ہے پیسے کے لیے، جنگ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تم لوگ پیسے دو، سامان دو. اتنا جتنا لوگ دے سکتے تھے ان کی وسعت سے کہیں زیادہ سارا سامان یہ جو ہے لوٹ لیتے تھے. اور کہا یہ جاتا تھا کون لے گیا، امام حسن کے سپاہی لے گئے. لے کون جاتا تھا؟ معاویہ کے سپاہی لے جاتا. ظاہر سے بات ہے عوام میں بدگمانی اور بددلی تو پھیل جائے گی نا، ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے میڈیا جو آج کی سہولتیں ہیں، آج سہولتیں ہونے کے باوجود ہم اپنا میسج حق نہیں پہنچا پاتے، سب کچھ ہونے کے باوجود. آج ہمارے پاس ٹی وی چینلز بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کوئی زمانہ تھا اب تو ہے موجود نا، ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اللہ بلا ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم اپنا حق پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت بھاری ہے. اگر ہمارے پاس دو چار چینل ہیں، ان کے پاس دو چار ہزار چینل ہیں، تو دو چار چینلوں کے بعد دو چار ہزار چینلوں میں بہرحال دب جاتی ہے. نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ وسیع یہ جو ہے پروپیگنڈا. کوشش کی ہو رہی تھی معاویہ کی طرف سے کہ علی اور آل علی کے سلسلے میں لوگوں کو اتنا بدگمان کر دیا جائے کہ لوگ علی پر لعنت بھیجنا عبادت سمجھنے لگے تھے. تاریخوں میں ملتا ہے کہ معاویہ نے اسکول کھولا تھا، معاویہ نے اسکول کھولا. ابو جہل کی اولاد اگر اسکول کھولے تو تعجب تو ہوگا نا. اسکول کھولا، وہ بھی دوپہر کا کھانا فری، مفت میں جو بچے اسکول آئیں گے کھانا فری. اب ظاہر سے بات جن کو پڑھنا ہے وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہے وہ بھی چلے آ رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہوا، کھانا لگا ہوا ہے، من پسند بچوں کا کھانا، بچے کھانے پہ ٹوٹے کا رک جاؤ ابھی نہیں، پہلے علی پہ لعنت بھیجو پھر کھانا کھاؤ. اب بچے ہیں جانتے نہیں علی کیا ہیں، لعنت بھیج دیا، اسکول سے گھر جانے لگے، ایک ایک کھلونا سب کو دیا گیا، ایک ایک کھلونا سب کو. ادا کھلونا اس زمانے میں جاپانی کھلونے تو نہیں ہوتے تھے نا، اس زمانے کھلونا کیا تھا، جانوروں کا بچہ، بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ، بچوں کا بہترین کھیل بہترین مشغلہ ہوتا ہے. خوشی 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 بچے لے کر کے آئے، دن بھر اس بکری کے بچے سے کھیل رہے ہیں، شام کا وقت اب سوئے تو اپنے بستر پر بچے کو سلا کے سوئے. ادھر سے معاویہ کے سپاہی شیعان علی کے بھیس میں ان کا لباس پہن کر کے امام حسن کے فوجیوں کے لباس میں وہ آتے تھے اور آنے کے بعد ان بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. بکری کے بچے کو, بھیڑ کے بچوں کو, انسان کے بچوں کو نہیں, ان کو ذبح کر دیا. صبح جب ان کی آنکھ کھلتی تھی, ماں باپ نے دیکھا نا کس نے ذبح کیا, امام حسن کے سپاہیوں نے ذبح کیا تھا. جب صبح ان کی آنکھ کھلی, بچوں نے دیکھا, بچے رونے لگے, ہائے ہمارا کھلونا کس نے توڑ دیا. بچوں کا, ظاہر سی بات ہے بچوں کا کھلونا جو توڑ دے اس سے زیادہ قابل نفرت بچوں کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوتا. نفسیات ہے نا, بچوں کو کھلونوں سے بہت پیار ہوتا ہے. ہمارا کھلونا کس نے توڑا, ان بچوں کو کس نے قتل کیا. علی والوں نے کیا, حسن کے سپاہیوں نے کیا. نفرت تو پھیلے گی, نفرت تو بڑھے گی. اس طریقے سے امام حسن کے خلاف ایک زمین ہموار ہو رہی ہے اور صلح کی زمین تیار ہو رہی ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا یا ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.